اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعل الحمد مصباحا لذکرہ وسببا لمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائی وعظمتہ والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم
صل على
محمد
وعلى محمد
نعره تكبير
اللهم صل على محمد
نعره الرساله
يا رسول الله
نعره هادي
يا علي
والسريات
زنده باد
والسريات
زنده باد قال الله تعالى في كتابه المجيد اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بين لكم الايات لعلكم تعقلون. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. پروردگار آپ سب کی توفیقات اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول و منظور فرمائے. ہم سب کو مولا امام حسین علیہ السلام کی صف میں جو غم کی عبادت کی توفیق حاصل ہوتی ہے, اس عبادت سے زمانے کے حسین کے ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے گا. موضوع بحث جو ہے وہ جو بندہ حقیر کو بتایا گیا وہ مولا امام زمان علیہ السلام کے انصار کی صفات ہیں. آیت بھی میں نے اسی ضمن میں جو تلاوت کی, سورہ حدید کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جان لو یہ خدا ہے کہ جو زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. ہم نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دیں تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کی زندگی اور موت کا ذکر کر رہا ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے اندر زمین جمادات یہ شہد زندگی نہیں رکھتے, لیکن قرآن کی بہت ساری دیگر آیات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ تسبیح پروردگار کر رہا ہے. زمین جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے اور مردہ ہوتی ہے. عالم اسلام کے بہت سارے مفسرین نے اسی آیت کے ذیل میں یہ کہا ہے کہ اب یہ جو زمین ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ مردہ ہو رہی ہے, زمین کی زرخیزی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, ہم جو اس کے اندر کیمیکل مختلف قسم کی چیزیں ڈال رہے ہیں اب اس کی پیداوار میں بھی کمی ہو رہی ہے, اور یہ جو پیداوار ہے اس کے اندر بھی انسان کے لیے شفا نہیں ہے, بیماریاں جو ہیں وہ بیشتر ہو رہی ہیں. اس لیے عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ زمین جس انداز سے اسلام زمین کی اہمیت اسلام نے بیان کی, اور انسان جو کچھ اس کے ساتھ حشر کر رہا ہے, ایک زمانہ آنے والا ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ اپنی پیداوار جو ہے وہ کھو بیٹھے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں وہ آخری امام جب آئے گا تو وہ جس طرح باقی دنیا کو زندہ کرے گا زمین کو بھی زندہ کرے. اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس امام کے زمانے میں ایسی کوئی بارشیں ہوں گی, اور روایات میں ہے کہ انزلت من السماء ماء قطرہا, کہ ایسی بارشیں ہوں گی, ایسی صحت افزا بارشیں ہوں گی کہ اخرجت الارض نباتہا, کہ زمین پھر بھرپور اپنی زرخیزی اور پیداوار جو ہے وہ لوگوں کے لیے زون کے ظاہر کرے گی, کہ یہ پوری زمین جو بنجر ہے یہ کروٹ لے گی اور دوبارہ زندہ ہوگی اور لوگوں کی زندگی کا سامان بنے گی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لیکن ہمارا بیان کرنے کا مقصد جو ہے یہ آیت وہ یہ نہیں ہے. ہمارا بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی آیت کے ذیل میں ہمارے آئمہ جو ہیں وہ کچھ اور معنی کرتے ہیں زمین کی زندگی کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین کو زندہ کروں گا, اس سے مراد خود زمین کا زندہ ہونا نہیں ہے. اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین اس وقت زندہ ہوتی ہے جب اس پر رہنے والے زندہ ہوتے ہیں, اور زمین کب مردہ ہوتی ہے؟ جب اس پر رہنے والے مردہ ہو جائیں. اب بعض اوقات مردہ ہونے سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو قبرستان کی طرف جا رہے ہیں, قبروں میں دفن ہو رہے ہیں. نہیں, یہ تو محمد والے محمد کی نگاہ میں مردہ ہی نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی مومن ظاہری طور پر مر چکا ہے تو نہ اللہ اسے مردہ کہہ رہا ہے نہ محمد والے محمد, بلکہ مومن کے بارے میں تو حدیث ہے کہ المیت من شیعتنا کالشہید, ہمارا کوئی بھی شیعہ مرتا ہے وہ تو ہوتا ہی شہید اور زندہ. تو موت سے مراد یہ نہیں ہے. موت سے مراد جو ہے جو محمد والے محمد کی روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں انسان اس وقت مرتا ہے کہ جب وہ بظاہر زندہ تو ہوتا ہے لیکن انسانیت اس سے رخصت ہو جاتی ہے, وہ ہے موت. مثلا انسان نما لوگ زندہ ہوتے ہیں, حیوان زندہ ہوتے ہیں, جو کچھ زندہ ہوتے ہیں وہ حیوان ہے, وہ انسان بظاہر انسان ہوتا ہے, لیکن یہ جب صبح اٹھتا ہے اسے نہ اپنی خالق کی پرواہ ہوتی ہے نہ اسے خالق کے ولی کی پرواہ ہوتی ہے. اسے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ آج میں نے کیا کھانا ہے, صبح کیا کھانا ہے, دوپہر کیا کھانا ہے, شام کیا کھانا ہے, میری رات کا شیڈول کیا ہے, میں نے کیسے رات کس انداز سے کس طرح, یعنی تمام تر مادی خواہشات میں جس طرح ایک حیوان ہے اسے بھی یہی ہوتا ہے کہ میں نے کھانا ہے, حیوانی زندگی گزارنی ہے. اس میں پھر حیوان یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس جگہ سے کھا رہا ہوں اس جگہ کی میرے مالک نے مجھے اجازت دی ہے, یعنی وہ جہاں جہاں بھی اس کا پیٹ بھرے گا وہ کھائے گا. بعض ایسے بھی انسان ہیں کہ جن کا ہم و غم کھانا ہے, اب وہ جائز ناجائز کی بات ان کے ذہن میں نہیں آ رہی. تو یہ لوگوں کی نگاہوں میں تو زندہ ہیں لیکن محمد والے محمد کی نگاہوں میں یہ بندہ ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد والے محمد. جیسے کہتے ہیں کہ مولا امام سجاد علیہ السلام ایک دفعہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد حج کے لیے تشریف لے گئے, اور اس زمانے میں بڑا رش تھا وہاں, بیت اللہ جو ہے وہاں قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. تو ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ اکثر الحجیج, اے فرزند رسول بہت ہیں حاجی, حاجی بہت زیادہ ہیں. تو معصوم نے فرمایا اقل الحجیج و اکثر الزجیج, کہ حاجی تو بہت کم ہیں, شور شرابہ بہت زیادہ ہے. اب وہ کہنے لگا مولا میں تو بظاہر یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, ہر طرف حجاج کا شور ہے اور یہی لوگ آوازیں دے رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. معصوم فرماتے ہیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ, ہماری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. اب جب اس نے دیکھا تو دیکھا بہت کم ہی کوئی انسان تھا جو احرام پہنے ہوئے تھا اور لبیک کی آواز دے رہا تھا, اکثر جانور اور درندے تھے جنہوں نے احرام پہنے ہوئے تھے اور حیوانی آوازیں نکال رہے تھے. تو اب معصوم نے کہا کہ اب تم سمجھ گئے ہو, حاجی وہ ہے جو پہلے انسان تو ہو, وہ کس مال سے حج کرنے کے لیے آیا ہے؟ اگر کوئی آدمی ایسے مال سے جس میں وہ جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا, اور کس ارادے سے وہ حج کے لیے آیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ حج تو انہی کا قبول ہوگا جو اہل تقویٰ ہیں، جو حلال و حرام کی، یہ تو قرآن نے بھی کہا نا، انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا نے یہی ارادہ کیا کہ وہ صاحبان تقویٰ سے قبول کرے گا۔ تو مال درست ہوگا، انسانیت ہوگی، تو وہ حاجی کہلائے گا۔ اگر یہ چیزیں درست نہیں ہیں تو یہ تو زندہ ہی نہیں ہے، یہ کس طرح جو ہے وہ دوسروں کو زندہ کرے گا، کس طرح زندہ والی چیزوں کا استفادہ کرے گا۔ اس لیے میں بڑی معذرت سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب ہم حج یا زیارات کی طرف جائیں، چونکہ یہ عبادتیں ہیں، تو اس میں دیکھ لیا کریں کہ جس مال سے جا رہے ہیں یہ مال ایسا ہے کہ یہ مال ایسا تو نہیں ہے کہیں ہم صرف حرم کو چھو کے آ جائیں، نہ حسین کے قریب جائیں اور نہ حسین ہمارے قریب آئیں۔ چونکہ عام طور پر لوگ جاتے تو ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں، لیکن وہ بہت ہی کم معرفت لوگ ہوں گے کہ جو مولا حسین تک جاتے ہوں گے۔ عام طور پر تو ہم دیواروں اور دروازوں سے ہو کے ہی آ جاتے ہیں۔ تو جس مال سے جا رہے ہیں اور پیچھے جو رویے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کو، چونکہ میں بہت ساری روایات کے پیش نظر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے اعمال خیر اس لیے پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچتے کیونکہ ہم نے بہت سارے مومنین کو ناراض کیا ہوتا ہے اپنے رویوں سے، ہمارے دلوں میں بہت سارا کینہ ہوتا ہے، بہت سارا بغض ہوتا ہے۔ اور تو یہ تو شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے کہ یہ اعمال اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی منزل پہ پہنچیں گے کہ جب ہمارے دلوں سے مومنین کا بغض اور کینہ جو ہے وہ نکلے گا۔ اگر ایک بھی مومن کا بغض ہے، ایک بھی مومن کا، چاہے وہ ہمارا اپنا عزیز ہے، ہمسایہ ہے، کبھی بھی ہمارے اعمال جو ہیں وہ قبولیت کی بارگاہ تک نہیں پہنچیں گے۔ اصل میں یہ بغض و کینہ جو ہے، جو ہمارے دلوں میں بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ رکھیں، بلکہ رشتہ داروں کے حوالوں سے تو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار قطع رحمی کرتا ہے تو تو اسے صلہ رحمی کر، اگر کوئی مومن تجھے تنگ کرتا ہے تو تو جب جہاں تک ہو سکتا ہے اسے درگزر کر۔ یہ بغض و کینہ اصل میں ہمارے دلوں میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے یہ دشمنان اہل بیت کے لیے۔ تولہ و تبرہ کی جو ہم بات کرتے ہیں، عام طور پر تولہ و تبرہ کہا تو جاتا ہے، لیکن تولہ و تبرہ اتنی اہم چیز ہے کہ مولا کے ظہور کی ایک شرط تولہ و تبرہ ہے۔ اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، ان کے انصار کی صفات میں سے ہے کہ وہ اہل تولہ و تبرہ ہیں۔ تولہ و تبرہ اصل میں یہی تو ہے۔ معمولاً ہمارے فروع دین کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہاں تک تقریباً مومنین جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ خیال رکھتے ہیں ان چیزوں کا، لیکن اس کے بعد جو چیزیں شروع ہو رہی ہیں، تولہ و تبرہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان چیزوں کی طرف نگاہ کم ہے، توجہ کم ہے، حالانکہ یہ وہی چیزیں ہیں جو امام زمانہ کے ظہور کی باعث ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں، اور یہ وہی صفات ہیں جو امام کے انصار کی صفات ہیں، کہ امام کے انصار جو ہیں ان کے دلوں میں کسی اہل ایمان کا کینہ بغض نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں اگر کینہ ہے تو وہ غصہ جو ہے وہ خدا کا غصہ ہے، اور خدا کے لیے ہے، اور خدا کے ولی کا غصہ ہے، اور اس کے لیے ہے۔ ہمارا غصہ جو ہے یہ عبادت ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ غصے کو سمجھتے ہیں کہ غصہ ایک بری چیز ہے، یہ خدا کی پیدا کردہ چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، ہاں ہمارا استعمال اسے برا بنا دیتا ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ چونکہ عام طور پر ہمارا غصہ جو ہے وہ نفس پرستی کی شکل میں آتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا خدا نہ کرے ابلیس کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اللہ نے جو غصہ ہمارے اندر پیدا کیا اسی سے تو شجاعت تشکیل پاتی ہے۔ انسان جو بہادر بنتا ہے اس کی پیچھے وجہ اس کا غصہ رکھنا ہے، لیکن یہ غصہ کس کے لیے رکھنا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمت دی تھی کہ یہ نعمت میری خاطر، میرے دین کی خاطر، میرے ولی کی خاطر تم نے خرچ کرنی ہے، اور ہم جب اسے اس کی غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں تو اس وقت یہ باعث عذاب ہوتا ہے، ورنہ اگر اسے اس کی صحیح جگہ پہ خرچ کیا جائے تو یہ انسان کو ولی بنا دیتا ہے، انسان کو ائمہ کے اصحاب لے آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا امام حسین کے گرد جو لوگ جمع ہوئے تھے یہ بھی ایک غصے کی وجہ سے جمع ہوئے تھے، ان کے اندر بھی ایک غصہ تھا، خود سرکار سید الشہداء میں بھی یہی غصہ تھا کہ کیوں دین میں حلال و حرام کو اب تبدیل کیا جا رہا ہے، کیوں قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے، کیوں وحی کا انکار کیا جا رہا ہے، یہ چیز تھی جسے مولا نے برداشت نہیں کیا اور اسی غصے سے نکلے ہیں، غصہ دین کے لیے، غصہ خدا کے لیے، یہ رحمت ہے، یہی غصہ باعث برکت ہے، یہ غصہ درجات بڑھاتا ہے۔ لیکن کچھ غصے ایسے ہیں جو انسان کو انسانیت سے گرا دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا مشہور واقعہ، لیکن میں اسے اس انداز سے، چونکہ اب اس بحث میں داخل ہو گیا ہوں، میں اسے اسی جہت سے بیان کروں گا کہ جس شخص کو امیر المومنین نے زمین پہ لٹا دیا تھا اور اسے مارنے لگے تھے، لیکن اس نے اپنا لعاب مولا علی کے چہرے پہ پھینکا۔ اب اس نے جب لعاب پھینکا تو امیر المومنین نے اسے چھوڑ دیا، پھر تھوڑی دیر بعد جا کے اسے قتل کیا۔ اب اس میں پوچھا لوگوں نے کہ یا علی، آپ نے پہلے اسے چھوڑ دیا پھر اسے قتل کیا، فرمایا میں کوئی اپنے غصے کی خاطر تو کسی کو نہیں مار رہا، میں تو خدا کے لیے مارتا ہوں، علی کی تلوار خدا کے لیے چلتی ہے، میں خدا کے غصے کی خاطر اس کافر کو، اس دشمن خدا کو مار رہا تھا، لیکن اس نے ایک حرکت کی کہ اب علی کا غصہ بیدار ہو گیا، جب میرا غصہ بیدار ہو گیا تو یہ غصہ اللہ کے غصے کے ساتھ شرک کے مترادف تھا۔ اللہ اکبر، اب علی اسے اپنے غصے کی خاطر نہیں مارتا تھا، علی تو موحد امام ہے، علی تو وہ ہے جو توحید کے درس دیتا ہے، علی تو اپنی نمازیں بھی اس لیے پڑھتا ہے کہ اے پروردگار میں اس لیے تیری نماز پڑھتا ہوں، مجھے کوئی جنت کا لالچ نہیں، کوئی جہنم کا خوف نہیں، چونکہ تو لائق عبادت ہے۔ اللہم صل علی محمد محمد، بلکہ بعض جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگارہ میں کثرت سے رکوع سجود تو کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی نے بھی تیری جتنی عبادت کی ہے حق عبادت کو ادا نہیں کر سکا۔ اللہ، یہ مولا کی پروردگار کے حوالے سے معرفت ہے، چونکہ جو موحد ہے وہ کبھی اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرتا، وہ جتنی بھی عبادت کرتا ہے وہ سمجھتا کم ہوئی ہے، یہ موحد کی نشانی ہے۔ تو اب مولا نے جب دیکھا کہ خدا کے پاکیزہ غصہ کے ساتھ اب علی کی انا کا غصہ بھی آ رہا ہے تو مولا نے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا۔ اب یہ جو سید الشہداء کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے ناصر، یہ بھی اسی غصے کو لے کے اکٹھے ہوئے تھے جو غصہ سید الشہداء کے اندر تھا۔ اب اس میں انہیں یہ پرواہ نہیں تھی کہ ہم نے مر جانا ہے، ہم نے قتل ہو جانا ہے، یہ صرف یہ چاہتے تھے کہ خدا کی راہ میں یہ جو نعمت ہمارے وجود میں آئی ہے، خدا کا غصہ، اس امانت کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیں۔ خدا نے ہمارے وجود میں بے پناہ نعمات رکھی ہیں، بعض چیزوں کو ہم نعمت نہیں سمجھتے، جیسے میں نے آج آپ کی خدمت میں، شاید اس سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونا ہو، کوئی غصے کو نعمت نہیں سمجھتا، نہیں، غصہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کب نعمت ہے؟ جب اللہ اور اس کے ولی کی راہ میں صرف ہو۔ اس کے علاوہ جب بھی یہ صرف ہوگی یہ باعث عذاب ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ تو تبرہ یہی ہے کہ آپ اپنے غصے کو دشمن خدا کے لیے رکھیں یا ان لوگوں کے لیے رکھیں کہ جو دشمن اہل بیت ہیں، یا ان لوگوں کے لیے رکھیں جو دشمنان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ان سے یہ نفرت اور کینہ رکھیں گے تو جتنی دیر یہ کینہ رہے گا یہ عبادت شمار ہوتا رہے گا۔ اللہ، صرف کینہ رکھنا ہی عبادت ہے، یہی تبرہ ہے۔ اور تولا کیا ہے؟ پروردگار سے عشق، اس کے ولی سے عشق، اور جو اس کے پروردگار کے عاشق ہیں یا اس کے ولی کے عاشق ہیں ان سے عشق اور محبت جو ہے، یہ تولا ہے۔ اور جتنی دیر یہ محبت رہے گی یہ عبادت شمار ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر محبت جو ہے وہ مذموم ہے، ہر محبت جو ہے وہ باعث سے وبال ہے، ہر محبت جو ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی تنگ کرتی ہے اور آخرت میں بھی مشکل. یہ وہ محبتیں ہیں. حتیٰ کہ ہماری بچوں کے ساتھ اپنی اولاد سے محبت بھی اسی طرح ہے، چونکہ خدا نے کہا ہے اپنے بچوں سے محبت کر. ہماری اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے محبت اسی لیے ہے کہ چونکہ پروردگار نے ہمارے اندر محبتیں پیدا کی ہیں اپنے بچوں پر نچھاور کرنے کے لیے، اپنے والدین کی خدمت میں احترام کی شکل میں پیش کرنے کے لیے، اپنے عزیزان کی شکل میں صلہ رحمی کی شکل میں پیش کرنے کے لیے. یہ ساری محبتیں، یہ بھی امانت ہے پروردگار کی. اس کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا عبادت ہے، اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا عبادت ہے. تو تولا یہ ہے کہ تو اپنے زمانے کے ولی سے اور اس ولی کے خالق سے محبت کر، اور جو بھی اس راہ میں چل رہے ہیں ان سب سے محبت کرنا تولا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب ٹائم کی محدودیت ہے، وظائف اور صفات کی بحث تو بہت طولانی ہے، لیکن چونکہ تولا کی بحث شروع ہو گئی ہے میں چاہتا ہوں اسے آج کس نہ کس طریقے سے کامل کر دوں، چونکہ ان موضوعات پہ بعض اوقات وہ توجہ جو ہے وہ نہیں ہوتی. ہمارا وظیفہ جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم زمانے کے امام سے محبت کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ محبت، کسی محبوب کی کسی سے بھی محبت ہو تو اس سے پہلے اس سے آشنائی ہوتی ہے. دنیا میں جو جھوٹی محبتیں ہیں ان کے اندر بھی انسان کسی سے جب محبت کرتا ہے تو پہلے اس سے آشنا ہوتا ہے کہ میں کس قسم کے انسان سے محبت کر رہا ہوں، آیا یہ میری محبت کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے. تو زمانے کے ولی سے محبت یہ ہمارا فریضہ ہے، بلکہ یہ وہی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. آپ کو یہ جو میں نے آیت بیان کی ہے، اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آخر کے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کروں گا، اور ہمارے ائمہ کی روایت یہ کہہ رہی ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ زمین جو گناہگار لوگوں کے گناہ اور ظالموں کے ظلم کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہوگی، ہمارے قائم کی عدالت کے ذریعے زندہ ہوگی. تو قائم کی عدالت کے ذریعے زندہ ہوگی، یعنی قائم زندہ ہیں اور زندہ لوگوں کے امام ہیں، اور ان کے ساتھ جو گروہ کام کرے گا وہ سب زندہ ہیں، چونکہ زندہ زندگی دیتا ہے، جو مردہ ہو چکا ہے وہ تو زندگی نہیں دے گا. تو لہذا زندگی اس سے پہلے شروع ہو جائے گی. ایسے لوگ ہوں گے، ایسی جماعت ہوگی جو اپنے امام کی معرفت پیدا کرے گی، ان سے محبت کرے گی، خود زندہ ہوگی، اور پھر یہ قابلیت پیدا کرے گی کہ دیگر لوگوں کو بھی زندہ کرنا شروع کر دے. تو وہ جو زندگی دینے والی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان اپنے امام کی معرفت پیدا، سب سے پہلے معرفت امام. اب بعض دفعہ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سب سے پہلے یہ سنا دیتے ہیں کہ امام کی معرفت پیدا ہو، ترتیب کے اعتبار سے تو خدا کی معرفت کی بات پہلے کرنی چاہیے یا آپ امام کی. بات ٹھیک ہے، ان کی بات ٹھیک ہے. آشنائی میں جو ایک مختصر سی آشنائی ہو، اس میں سب سے پہلے انسان خدا سے ہی آشنا ہوتا ہے. لیکن اب یہ خدا کیسا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ خدا ہے، خالق ہے، یہ دنیا کے اندر جو نظام ہے وہ اسی خدا کا بنایا ہو، یہ تو مجھے پتہ ہے. لیکن اب اس صفات میں کیسا ہے، یہ جو تفصیل سے آشنائی ہے کہ جو مجھے میری اور خدا کے درمیان حجاب ختم کرے گی اور میرے اور خدا کے درمیان قربتیں پیدا کرے گی، اس کا راستہ ولی سے جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری روایات کے اندر مولا امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب جا رہے تھے آپ خراسان کی طرف، راستے میں نیشاپور کے لوگوں نے جب مولا کو روکا، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو دیگر فرقوں کے لوگ تھے، انہوں نے روکا کہ آپ فرزند رسول ہیں، ہم حدیث روایت لکھنے والے لوگ ہیں، محدثین ہیں، تو آپ جاتے ہوئے ہمارے لیے اپنے نانا کا ایک پیغام جو ہے، ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں فرما دیں، تاکہ ہماری احادیث میں ایک اور حدیث کا اضافہ بھی ہو جائے. کہتے ہیں 4000 محدثین قلم اور کاغذ لے کے مولا امام رضا کا انتظار کر رہے تھے. اور کہتے ہیں جب امام رضا کی سواری آئی یہ سارے زمین پر لیٹ گئے، اور امام کی اس سواری کے پاؤں کی خاک اپنے جسم پہ لگا رہے تھے، اتنی عقیدت تھی ان کے دلوں میں. امام کو روکا گیا. اب امام نے جو روایت بیان کی یہ واقعاً اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی، یہ علوم آل محمد تھے، اور یہ حدیث ہماری کتابوں میں ہے سلسلہ الذهب. معصوم نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد امام کاظم سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد امام جعفر سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد امام باقر سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد امام سجاد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے والد علی سے سنا ہے، علی نے پیغمبر سے، پیغمبر نے جبرائیل سے، اور جبرائیل خدا کا یہ پیغام لے کے آیا ہے. اس قسم کی روایت جس میں سارے راوی امام معصوم ہو، ہم اسے اپنی علمی اصطلاح میں کہتے ہیں سلسلہ تو ذہب، یعنی سونے کی بنی ہوئی طلائی سند، کہ جس میں سارے ہی پاک اور پاکیزہ ہیں. اب معصوم نے اس کے اندر فرمایا کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ توحید میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے نجات پائے. اب یہ چیز بیان کرنے کے بعد لوگوں نے لکھ لیا، جب اپنی کاپیاں بند کر رہے تھے تو مولا نے کہا ٹھہرو، بے شرطن و شروطہا، قلعہ توحید میں داخل ہونے کی ایک شرط بھی ہے، ایسے نہیں داخل ہو سکتے. فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوتِهَا، آج کے دور میں امام رضا قلعہ کی توحید میں داخل ہونے کی شرط ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو ولی سے راہ جاتی ہے توحید کی طرف. میں اس کی ایک اور دلیل بھی دوں گا کہ تو ولی کے تبدیل ہونے سے توحید ہی تبدیل ہو جاتی ہے. آپ شاید اسے یقین نہ کریں، حقیقت بھی یہی ہے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے اسلام کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، سب اہل توحید ہیں، لیکن کہاں مکتب اہل بیت کی توحید اور کہاں ان کی توحید. اصل میں وہ جس کو خدا مانتے ہیں وہ خدا ہے ہی نہیں. امام کے صحیح امام تک نہ پہنچنے کا دنیا میں جو انہیں عذاب ہو رہا ہے کہ وہ ایک ایسے خدا کی عبادت کر رہے ہیں کہ جو خدا ہے ہی نہیں. ان کی کتابوں میں خدا کیا ہے؟ خدا وہ ہے کہ جو جسم رکھتا ہے، خدا ہے جو نظر آ سکتا ہے، خدا وہ ہے کہ جو روزے قیامت جہنم جب کہے گی حل من مزید، میں بھر گئی ہوں، اور خدا کفار پھینک کے تمام کفار کو ختم کر دے گا، پتھر پھینکے گا، پھر وہ پکارے گی اے پروردگار میرا تو پیڑ نہیں بڑھا. اب ان کی کتابیں کہتی ہیں کہ خدا اپنی ٹانگ جہنم میں رکھے گا. ابھی اس قسم کی کوئی چیز خدا نہیں ہے جسے وہ خدا مانتے ہیں. اہل بیت کہتے ہیں کہ خدا وہ ہے جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، خدا جو ہے جو کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، لیسا کمثلِ شے، خدا لامحدود ہے، کبھی بھی محدود میں سما نہیں سکتا. اب یہ خدا کہاں اور وہ خدا کہاں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ سید الشہداء سے کسی نے پوچھا اللہ کی معرفت کیا ہے، تو فرمایا پہلے اپنے واجب الاطاعت امام کی معرفت پیدا کر، پھر تجھے تیرے خدا کا علم ہوگا. صلوات پڑھیں بر محمد اور محمد. تو امام سے محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں پھر صحیح خدا سے محبت پیدا کرنے کا موقع ملے گا، ورنہ پتہ نہیں جس سے ہم محبت کرتے ہوں گے ساری عمر، جس کی عبادت کریں گے، وہ تو آخر میں پتہ چلے گا وہ تو کوئی اور تھا، وہ تو خدا ہے ہی نہیں تھا. تو یہ تولہ کا معنی یہ ہے کہ تو اپنے امام سے محبت کرتا ہوا حقیقی محبوب اپنے خالق تک پہنچ، اس تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے. امام ہے جو تمہیں بتائے گا کہ تیرا خالق کون ہے. میں اپنے بچوں کو، جوانوں کو بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اماموں کی کلام کتابوں کی شکل میں بھی موجود ہے، صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس موجود ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ صحیفہ سجادیہ کے اندر کبھی غور فرمائیں، امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے کتنے علمی انکشافات کیے ہیں. میں اس کی دلیل لیتا ہوں. آج کے دور میں پتہ چل رہا ہے، آج 1400 سال کے بعد آج کی سائنس یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو روشنی ہے اس کا بھی وزن ہوتا ہے اور اندھیرے کا بھی وزن ہوتا ہے، اور سائے کا بھی وزن ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے مولا امام سجاد نے 1400 سال پہلے دعاؤں میں کہہ دیا تھا، سبحانک من تعلم وزن النور والظلمات، اے پروردگار تو کتنا منزہ ہے، تو جانتا ہے نور روشنی کا وزن کتنا ہے اور تاریکی کا وزن کتنا ہے. یعنی ہمارے اماموں نے توحید کے جس سے آج ہم اپنی سائنس اور علمی ترقی سے آج جن حقائق کو سمجھ رہے ہیں، ان ہستیوں نے اسی زمانے میں بتا دیا. پھر فرماتے ہیں معصوم، سبحانک من تعلم وزن الفی والہوا، اے پروردگار تو وہ منزہ ذات ہے جو جانتی ہے سائے کا وزن کتنا ہے اور ہوا کا وزن کتنا ہے. یعنی بظاہر دعا ہے لیکن اس کے اندر امام نے وہ علمی انکشافات کیے ہیں کہ جو صدیوں اور ہزار سال کے بعد پتہ نہیں ہونے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہستیاں ہی ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، اور انہی کے قریب ہونے سے انسان کو پروردگار کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو تولا یہی ہے، تولا یہی ہے کہ انسان اپنے امام سے محبت کرے تاکہ اس کے ذریعے حقیقی خالق سے محبت کرے، اور امام سے محبت کرنے کے ساتھ اس امام کے جتنے محب ہیں ان سے محبت کرے. ولی سے محبت اور اس کے محبین سے محبت، یہ ہے تولا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تولا. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا، بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن کا واقعہ ہے. اب ابراہیم جا رہے ہیں آگ کی طرف، یہ تو آپ نے سنا ہے، جبرائیل آئے انہوں نے کہا ابراہیم میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں، تو ابراہیم نے کہا مجھے مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تیری نہیں. تو اس نے کہا جس کی ضرورت ہے پھر اسے پکارتا کیوں نہیں؟ ابراہیم نے کہا جسے پکارنا کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جس کی مدد کی ضرورت ہے اگر اس کی منشا ہوگی. یہ واقعہ تو آپ نے سنا، لیکن میں ایک اور چیز کی طرف، کہ جو امام سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرنا ہمارا فرض ہے، جو خالق سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرنا، یہ تولا ہے. جس وقت ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا، اب ہماری روایات میں کہ ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ اللہ کا نبی عشق پروردگار میں آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس چڑیا نے کہا میں اب ابراہیم کی مدد تو نہیں کر سکتی، جدھر یہ جا رہا ہے میں بھی ادھر ہی جاؤں گی. اللہ، وہ بھی آگ کی طرف چل پڑی، وہ بھی آپ کی طرف. تو پروردگار نے جبرائیل کو کہا تو ابراہیم سے ملنے تو جا رہا ہے، اس چڑیا کو بھی آگ سے بچانا ہے جو میری ابراہیم کی محبت میں آگ میں جلنے کے لیے جا رہی ہے. جو عاشق ہوتے ہیں اولیاء پروردگار کے، ان کے لیے فرق نہیں پڑتا آگ ہو یا کربلا، وہ ادھر ہی جاتے ہیں جہاں ان کا ولی جا رہا ہوتا ہے. یہ ہے ناصروں کی صفتیں، ناصر اپنے منصور کو دیکھتے ہیں، جہاں جہاں منصور کے قدم ہیں وہاں وہاں ناصر کے قدم ہوتے ہیں. اب یہ چڑیا جا رہی تھی تو جبرائیل نے اس کو روکا، کہا تو کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا کائنات میں ایک ہی تو میرے رب کا عاشق تھا، اگر اس کا مقدر جلنا ہے تو پھر جدھر عاشق جلیں گے ہم بھی وہیں، چونکہ ہم دونوں کی منزل ایک ہے اور راستہ بھی ایک ہے، وہ بھی عاشق ہے تو میں بھی اللہ کی عاشق ہوں. تو جبرائیل نے کہا کہ پروردگار نے اسے تو بچا لینا ہے اور تیرے بچانے کا حکم مجھے دیا. خیر جبرائیل اسے لے آئے واپس، کہنے لگے اے چڑیا پروردگار اتنا تجھ سے راضی ہے. اب یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرند چرند جو ہیں شاید یہ شعور نہیں رکھتے، ہم شعور نہیں سمجھے. قرآن میں خدا یہ کہہ رہا ہے لا تفقہم، تم نہیں جانتے، ورنہ یہ سارے تسبیح پروردگار کر رہے ہیں، اور جو چیز تسبیح کرتی ہے وہ شعور رکھتی ہے، خالق کو پہچانتی ہے اور اسے پتہ ہے کس کی تسبیح کرنی ہے، یہ اس کے شعور کی علامت ہے. جو انہیں نہیں سمجھ رہا وہ خود شعور سے بے باک ہے. تو جبرائیل نے کہا کہ اے چڑیا اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے محب کے ساتھ تو نے بھی اسی طرف جانا چاہا جدھر میرا ولی جا رہا تھا، تو میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں، اسی وقت تیری 1000 خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں. تو بتا تو کیا چاہتی ہے؟ تو کہنے لگی جسے پروردگار جیسا رب حاصل ہو اسے اور کیا چاہیے، جسے اللہ کا ولی جیسا معشوق اور محبوب حاصل ہو اسے دنیا میں اور کیا چاہیے؟ اسے پتہ، یہاں پتہ چلتا ہے کہ اماموں سے اور خالق سے کیسے عشق کیا جاتا ہے۔ زہیر آ رہے تھے نا راستے میں ساتھ ساتھ مولا کے، پیچھے تھا خیمہ ان کا، ساتھ ساتھ آ رہے تھے، تو کبھی بھی خیمہ جو ہے امام کے ساتھ نہیں لگاتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ زہیر کا مسلک ہی کچھ اور تھا، عثمانی مسلک تھا وہ، اور خود جان بوجھ کر مولا حسین کے ساتھ اپنا خیمہ نہیں لگاتے تھے کہ کہیں حسین کی بات مجھ پہ اثر نہ کر جائے، گریزاں تھے۔ لیکن ایک دن جب کھانا کھانے بیٹھے تو مولا حسین کا پیغام پہنچا کہ زہیر کچھ دیر کے لیے مجھے ملنے کے لیے آؤ، چونکہ خیمہ تو ساتھ ہی تھا۔ اب یہ زہیر جو ہے کہنے لگا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، بعد میں آؤں گا، تو اس کی بیوی نے کہا تجھے زہرا کا بیٹا بلا رہا ہے اور تو کھانے کے بیٹھے۔ اب یہ چلا گیا۔ اب جب یہ جاتا ہے نا تو تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا ہے۔ یعنی اب زہیر کی پتہ نہیں کون سی نیکی تھی کہ اسے ولی خدا نے اپنی بارگاہ میں بلایا، ولی پروردگار نے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ لیکن جب یہ گئے ہیں، اب جب یہ واپس آیا، یہ وہ والا زہیر نہیں تھا، یہ وہ اب یہ محبت حسین سے بھرا ہوا زہیر تھا۔ آتے ہی بیوی کو کہنے لگا میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور یہ سارا مال و متاع بھی تجھے دیتا ہوں، تو چلی جا، چونکہ میں جس طرف جا رہا ہوں وہ عشق کا سفر ہے، وہ موت کا سفر ہے، میں تو وہیں جاؤں گا جہاں میرا مولا جائے۔ تو بیگم نے کہا آخر ہوا تجھے کیا، تو تیرا تو مسلک ہی جدا تھا، تو اب تک حسین سے گریزاں تھا، اب ایک دم کیا ہوا؟ کہا میں نے حسین کے پاس بیٹھ کر جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا، اب مجھے کیا چاہیے دنیا سے؟ تو عاشقوں کا، محبین اس طرح اپنے اماموں کو دیکھتے ہیں، اس طرح ہی دیکھتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں مولا حسین نے جس طرح زہیر کو اپنے خیمے میں بلایا، کاش زمانے کا حسین بھی کبھی ہمیں اپنے خیمے میں بلائے، ہم بھی زہیر بنے۔ پتہ نہیں کیوں ابھی ہم اماموں سے دور دور ہیں۔ مولا مہدی کو یہی غصہ ہے، بعض اوقات وہ جو شکوہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں فما یحبسنا انہم الا ما یتصل بنا، فرماتے ہیں اے مومنو، اے میرے شیو، میں تو تمہارے نزدیک ہوں، تم ہو جو اپنے بعض عملوں سے میرے اور اپنے درمیان فاصلے پیدا کر لیتے ہو، تم ہو جو اپنے فاصلے پیدا کر لیتے ہو۔ میں نے ایک دن سوچا کہ یہ کون سا گناہ ہو سکتا ہے کہ جو مولا سے آیا، اس سے گناہ سے مراد یہ گناہ غیبت، یہ جھوٹ، یہ چیزیں ہیں تو نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ تو ہم آپ سے توقع نہیں کرتے، ہمارا کون سا گناہ ہے جس کا مہدی کو شکوہ ہے؟ تو وہ یہ ہماری غفلت ہے، ہماری توجہ ہے کہ ہم سارا دن اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، شب و روز گزر جاتا ہے لیکن کبھی بھی اپنے مولا کی یاد دلوں میں نہیں آتی، یہ ہے وہ گناہ، یہ ہے وہ شکوہ۔ تو یہ تو بڑا فضل تھا، بڑی عظمت تھی زہیر کی، پتہ نہیں وہ کون سی نیکی تھی کہ حسین نے زہیر کو اپنے خیمے پہ بلا لیا۔ خدا کرے ہمارے اندر بھی کوئی ایسی نیکی ہو، کبھی مولا بھی ہمیں اپنے خیمے میں بلا لے، کبھی مولا بھی ہمارے۔ البتہ ایسے لوگ ہیں، ایسے تولا تبرہ کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کا غصہ مہدی کے لیے، جن کی محبت مہدی کے لیے، جو مہدی کے محبین سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سید مہدی بحر العلوم، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم، یہ وہ ہستی تھی کہ جن پر امام کا کوئی ایسا لطف تھا کہ یہ جب بھی جایا کرتے تھے نا حرم حضرت امام حسین، مولا امیر المومنین کے حرم میں، تو دور بیٹھے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ میرے زمانے کا امام کہاں بیٹھا، اور بعض اوقات آواز سے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ مولا کی قرآن پڑھنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ، کہتے ہیں ایک دفعہ مہدی بحر العلوم جو ہیں وہ بازار میں سے جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، تو اس نے دیکھا مولا امام زمان ایک ریڑھی والا شخص، ایک معمولی سا آدمی ہے، اس کے پاس کھڑے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں. اب یہ نزدیک ہونا چاہا تو امام نے دور سے اسے روک دیا اور اس سے باتیں کر رہے ہیں, اور وہ آدمی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں, کچھ تھوڑے سے پھل کھا لیں, انگور کھا لیں. تو امام بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے مومن, میں تو صرف تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں, تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو مہدی بحر العلوم نے یہ سمجھا کہ شاید اس آدمی کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کون کھڑا ہے. جب امام چلے گئے تو مہدی بحر العلوم جو یہ سمجھتا تھا کہ میں مرجع ہوں, امام صرف مجھے نظر آتے ہیں, اس شخص کے پاس پہنچے, کہنے لگے اے مومن تجھے پتہ ہے تیرے پاس کون کھڑا تھا؟ اس نے کہا ہاں, قطب عالم امکان زہرا کا بیٹا میرے پاس کھڑا تھا. اللہ اکبر, محمد. تو یہ تو ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ مولا انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں, مولا انہیں ملنے کے لیے آتے ہیں. ہماری روایتوں میں غیبت کا معنی تو یہی ہے کہ غیبت یہ ہے کہ امام کو ہم دیکھتے تو ہیں لیکن پہچانتے نہیں, لیکن وہ دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. پتہ نہیں ہماری یہ نگاہیں پڑی ہیں نہیں پڑی ہیں, پتہ نہیں ہمارے اندر یہ قابلیت ہے یا نہیں ہے, لیکن ہمارے دلوں میں یہ دعا تو ہے کہ کاش ہمیں مولا کی زیارت ہو, یہ محبت حاصل ہو, یہ معرفت حاصل ہو. تو عرض خدمت یہ ہے کہ تولا و تبرع ہی ان وظائف منتظرین میں سے ہے کہ جو امام تک پہنچنے کا راستہ ہے. امام سے محبت کریں اور امام کے محبین سے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ مولا سے محبت کریں, تو جو مولا سے محبت کرنے والے ہیں ان سے محبت کریں. یہی تولا ہے, یہی وہ چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ عزاداری, یہ ہماری صف عزا اسی لیے ہے, اسی تولا کو پیدا کرنے کے لیے تو ہے. پتہ نہیں مولا حسین کی مجالس جو ہیں اس کے اندر کتنے اسرار ہیں, انسان سوچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, یہ صف حسین کی عبادت ہے, یہ اسی غم کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے لیکن یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر گریہ کرتے ہیں. اور یہ گریہ جو ہے جب ہم کرتے ہیں دلوں کی شکاوت دور ہوتی ہے, دلوں کو نرم کر دیتا ہے, اور یہی نرمی بعض اوقات انسان کو یہ سوچنے میں مجبور کر دیتی ہے اچھا چلو میں نے حسین کی خاطر اس کو معاف کر دیا. یہ تولا جو ہے ایک بہترین جو نعمت پروردگار ہے وہ خود اس صف حسین پہ بھی پیدا ہوتا ہے. تبرع جو ہے وہ یہیں پیدا ہوتا ہے, یہی عزاداری ہے جو ہمیں بتاتی ہے کس سے محبت کرنی چاہیے اور کس سے نہیں کرنی چاہیے. اور یہ مولا کا غم جو ہے ہمیں کئی غموں سے آشنا کرتا ہے, کئی غموں سے. ایک عالم بزرگوار مجلس حسین سے خطاب فرما رہے تھے تو بڑی عجیب بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا میں خواب میں دیکھا, سید تھے خود بھی, خواب میں نے ایک دفعہ اپنی ماں زہرا کی زیارت کی تو کہنے لگیں اے عالم دین تو ہمیشہ میری مصیبت پڑتا ہے. یہ ٹھیک ہے اس زمانے میں میرا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا لیکن تجھے پتہ ہے آج میرے بیٹے مہدی کا دل سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے کہ تم لوگوں نے مہدی کو بھلا دیا ہے, تم لوگوں نے میرے بیٹے مہدی کو بھلا دیا ہے, تم لوگوں نے ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے. آخر محبت جو ہے مولا سے پیدا کرنی ہے, اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم امام کا ذکر کرتے. عجیب بات نہیں ہے کہ ہم نے وہ امام جس کا شب و روز ذکر ہونا چاہیے تھا اس کا ذکر ہم نے سال میں ایک دن کے قرار دے دیا, ایک دن ذکر قرار دے دیا, حالانکہ جس کا ذکر شب و روز ہونا چاہیے تھا. میں دوستوں کو یہی کہا کرتا ہوں کہ ہم جب عریضہ لکھتے ہیں وہ نیمہ شعبان میں جو عریضہ لکھتے ہیں, ہمارے بعض کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عریضہ جو لکھا گیا ہے اب یہ پانی میں پھینکا جائے گا اور اب معصوم جو ہیں اسے بعد میں کھولیں گے. نہیں, جب ہم لکھ رہے تھے اسی وقت مہدی نے اسے پڑھ لیا تھا, جب لکھ رہے تھے. آج ہم اپنے عریضے جب لکھتے ہیں موبائلوں میں تو دوسرے پڑھتے ہیں جو ہوا آج ہم مسخر کیے ہوئے ہیں یہ 1400 سال سے ہمارے معصومین نے مسخر کی ہوئی ہیں، یہ اسی زمانے سے. بلکہ آیت اللہ بہجت کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے، فرماتے ہیں جب تو اپنے دوست سے بات کرتا ہے دوست کے کان میں بعد میں جاتی ہے، تیرے زمانے کے امام کے کان میں پہلے جاتی ہے. تو ہمیشہ اپنے امام کی بارگاہ میں، کوئی ایسا لہجہ نہیں ہے تو امام کی بارگاہ میں نہ ہو، ہمیشہ ان کی بارگاہ میں. وہ شب و روز ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن وہ یہ تو دیکھتے ہیں نا کہ شب و روز گزر رہے ہیں، لیکن میرے شیعہ مجھے یاد نہیں کر رہے، میرا ذکر نہیں کر رہے. دن رات گزر جاتی ہے، جس امام سے صبح اٹھ کے میں نے عہد کرنا تھا، جس امام کی صبح اٹھ کے میں نے جس امام کو میں نے پکارنا تھا. میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی تھیں، قرآن اور اہل بیت. قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اہل بیت کا کیا کرتے ہیں؟ ہر دور میں ایک مستاق ہے نا اہل بیت کا، اگر وہ صادق آل محمد تھے تو ان کو پکارنا چاہیے تھا، اگر وہ علی تھے تو ان کو پکارنا چاہیے تھے. آیا آج ہم مہدی کو پکارتے ہیں؟ آیا آج ان سے کوئی گفتگو کرتے ہیں؟ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم گفتگو پتہ نہیں ہوا میں کر رہے ہیں، یہ تو چھٹے امام نے صادق آل محمد نے فرمایا تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شخص نے پوچھا کہ مولا کبھی دل کرتا ہے آپ سے راز و نیاز کروں، یہ اس زمانے کا امام اور اس زمانے کے امتی کی داستان ہے. کہنے لگا مولا آپ سے بات کرنے کو بہت دل کرتا ہے، لیکن آپ مدینہ میں ہیں، میں خراسان میں ہوں، اتنا لمبا سفر کیسے کروں مولا، کیسے آپ کی طرف جاؤں، راستے تو لانی ہیں، کئی مہینے لگے گئے. تو امام کا جو جواب آیا اس میں معصوم نے فرمایا، اے مومن ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو گھر میں بیٹھا ہوا صرف میرا تصور کر کے اپنی بات کر دیا کر، خدا تیری بات کو میرے تک پہنچا دیا کرے. بھلا مہدی سے بات کرنے کے لیے جمکران جانے کی ضرورت ہے، مسجد سہلا جانے کی ضرورت ہے؟ ہمارے گھر، ہمارے دل ظرف ہیں مولا کے. دنیا صرف ابھی تک یہ سمجھی ہے کہ ہوا کے ذریعے پیغام منتقل ہوتے ہیں، انہیں کیا معلوم. مولا تو وہ ہیں کہ جو دلوں سے بھی ڈائریکٹ پیغاموں کو پڑھ لیتے ہیں، دلوں سے توسل کریں امام تک پہنچ جاتا ہے. چونکہ اماموں کو اللہ نے جو اختیار دیے ہوئے ہیں ان میں سے ایک اختیار ہدایت باطنی ہے. ہدایت باطنی کیا ہے؟ ہمیشہ آپ لوگوں کو پیش آتا ہے، ہم البتہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور وجہ سے ہے. نہیں، یہ زمانے کا ولی حجت خدا ہے جو مومنین کے دلوں کو مسخر کرتے ہیں. بہت دفعہ آپ نے یہ پیش آتا ہے، ہر آدمی کو پیش آتا ہے. بعض دفعہ انسان جو ہے وہ کوئی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے اور چل پڑتا ہے، لیکن کوئی چیز اس کے دل میں اثر انداز ہوتی ہے، وہ قدم جو گناہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، یا وہ گناہ کا مواقع جو ہیں وہ وہیں سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ جاتا ہے وہاں گناہ کی بساط ہی. آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ بس ہو گیا، یہ اسی نے کیا ہے جس کا دل نہیں کرتا میرے ماننے والے گناہوں سے آلودہ ہو، یہ اسی نے کیا ہے، یہ اسی کی ذات ہے، یہ وہی ہے جو ہمارے دلوں میں تاثیر پیدا کرتا ہے، یہ وہی ہے جو ہمارے دلوں کو کبھی کبھی اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، جھنجھوڑ دیتا ہے تو کیا کر رہا ہے. لیکن اس کے لیے توفیق چاہیے. کہتے ہیں کوئی نہ کوئی عمل ایسا کرتا رہے کہ تیرا امام تجھے دیکھتا رہے، ایسا نہ ہو کہ تو اپنے امام کی نگاہوں سے ہی دور ہو جائے، تجھے تیرا امام تیرے حال پہ چھوڑ دے. خدا نہ کرے ہم ایسے ہیں. ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور کیا کریں، اے پروردگار تو بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ، اے زمانے کا ولی تو بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہدایت باطنی تھی کہ جس کی وجہ سے حر پوری رات خود بیان کرتا ہے، میں پوری رات جنت اور جہنم کے درمیان سفر کرتا رہا ہوں. پوری رات حر جو چکر کاٹ رہا تھا اپنے خیمے کے باہر، وہ جہنم اور جنت کے درمیان. کیوں؟ حسین اس کے دل پہ کام کر رہے تھے. لیکن اسے یہ توفیق ملی کیسے؟ یہ ایسے نہیں ملی حر کو. کہتے ہیں حر کو توفیق اس وقت ملی ہے کہ جب اس نے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا اور مولا نے اسے کہا تھا حر تیری ماں تجھ پہ روئے، تو اس نے کہا اے حسین اگر کوئی اور شخص ہوتا میں اسے جواب دیتا لیکن میں تجھے نہیں یہ جواب دوں گا چونکہ تیری ماں جو ہے وہ زہرا ہے. یہ جو اس نے حیا کیا تھا بی بی زہرا کا، اسی نے یہ توفیق دی کہ مولا جو ہیں اس کے دل پر اثر انداز ہونا شروع ہو گیا، اس کے دل پہ اثر انداز. اس لیے وہ جب وہ بارگاہ میں پہنچتا ہے، امام کی بارگاہ میں صبح کے وقت جب پہنچتا ہے اور جس انداز سے پہنچتا ہے، تو امام زمین پر گرے ہوئے حر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. حر تو تو واقعاً حر. اچھا، یہ جو لوگ مولا کے گرد اکٹھے ہوئے تھے، کوئی عجیب لوگ تھے. یہ ہمارے لیے اسی لیے تو ہمارے لیے اسوہ ہیں. ہمیں اب سمجھ آتی ہے یہ ساری کہانی کہ ہم کیوں کربلا کا ذکر کرتے ہیں، کیوں ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ مشق ہے ہمارے لیے، کلاس ہے ہمارے لیے، درسگاہ ہیں. انہیں دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اماموں کے ناصر کیسے بنا جاتا ہے، کیسے سعید بنا جاتا ہے، کیسے مسلم بنا جاتا ہے، کیسے زہیر بنا جاتا ہے. مثلا وہی شب آپ دیکھ لیں، شام شہیدہ ہے، عجیب سی شب تھی. آپ دیکھیں کہ امام انہیں یہ کہہ رہے تھے، وقت کا امام، وقت کا ولی انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ یہاں تک میرے پاس آئے. لیکن اب تم دیکھ رہے ہو یہ سارے لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے مارنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ، تم چلے جاؤ. لیکن یہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کو دیکھ رہے ہیں. چونکہ انہیں پتہ تھا یہ حکم نہیں ہے، یہ مولا نے حکم نہیں دیا، یہ امام ہم پر لطف فرما رہے ہیں، لیکن نہیں گئے. اچھا، پھر امام نے انہیں کہا کہ دیکھو، شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر اسی طرح چلے جاؤ گے لوگ کیا کہیں گے، اپنے امام کو تنہا چھوڑ آئے ہو. میں تمہیں خود بتاتا ہوں، میری بہنوں کا اور بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ. اگر کوئی تم سے پوچھے کیوں آئے ہو، کہہ دینا کہ فاطمہ کی بیٹیوں کے، رسول زادیوں کے پردوں کو خطرہ تھا، اس لیے ہم بچانے کے لیے آئے. لیکن یہ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں اٹھ رہے، نہیں اٹھ رہی. اب امام نے انہیں کہا کہ شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم شہادت کے جذبوں کے ساتھ آئے تھے اور ثواب شہادت سے محروم ہو جاؤ گے اگر یہاں سے چلے جاؤ گے. روز محشر میں تمہاری شہادت کا، میں وہاں ذمہ لوں گا، میں خدا سے تمہیں شہید کا ثواب دلواؤں گا. لیکن یہ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مولا نے کہا شاید میری آنکھوں کا حیا کر رہے ہو کہ حسین ہمیں دیکھ رہا ہے. کہا اکبر تھوڑی دیر کے لیے چراغ بجا دو. اب چراغ جب بجا تو ہماری بعض مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی سی حرکت ہوئی. بعض لوگ لکھتے ہیں کہ جی بہت سارے اٹھ کے چلے گئے، ایک آدمی بھی نہیں اٹھا. کہتے ہیں جب چراغ جلایا تو تھوڑا سا نا منظر چینج ہو گیا تھا. جو بوڑھے تھے انہوں نے اپنے سر کے امامے اتار کے اپنی کمروں کو سیدھا کر کے کس کے باندھ لیا تھا کہ شاید حسین کو ہم بوڑھے نظر آ رہے ہیں، اس لیے پتہ نہیں ہمیں کہہ رہا ہے ہم چلے جائیں. دیکھیں محب عاشق امام کا ایسے ہوتا ہے. اچھا، جو جوان تھے وہ اپنی تلواریں نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ جو بچے تھے کہتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں اوپر کی طرف ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہیں کہ مولا کو ہم جوان لگے ہیں، شاید وہ ہمیں بچہ سمجھ کے واپس بھیج رہے ہیں. اجر کو مرنا. جب یہ منظر میرے امام نے دیکھا، فرمایا السلام علیکم یا اولیاء اللہ. فرمایا کہ میرے نانا محمد کو بھی ایسے اصحاب نہیں ملے جیسے تم. اس کے بعد اب یہ تو مولا کی ایک آزمائش تھی نا، اس کے بعد اب ان لوگوں کی گفتگو شروع ہوتی ہے. تعجب کرتا ہوں، یعنی یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اماموں سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے. اصل مہدی کو کون سے لوگ چاہیے، یہی تو ہمیں بتا رہی ہے چیز. سب سے پہلے وہ بریر اٹھتا ہے، بوڑھا صحابی، بعض کہتے ہیں پیغمبر کا صحابی تھا. کہنے لگا کہ حسین میں تو تیرے نانا کے ساتھ مل کے بھی جنگوں میں تلوار چلاتا رہا ہوں، علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی، حسن مشتبہ کے ساتھ بھی شرف ہوا. حسین اب میں آیا ہوں، یہ زندگی کے آخری چند ایام ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں تیری رکاب میں شہید ہو جاؤں. لیکن حسین یہ جو تو کہہ رہا ہے نا، یہ تیرے لیے یہی ٹھیک ہے، تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن حسین مجھے تو تیری ضرورت ہے نا. اجر و کمل. تیری شان یہی ہے، تو ہماری زندگیوں کی فکر کر، تو ہماری زندگیاں بچا، یہ تیری شان ہے، یہ آل محمد کی شان ہے، لیکن ہمیں تو تیری ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ سے دور تو نہ کر۔ اب یہ بیٹھ جاتا ہے، اب یہ زہیر اٹھتا ہے، زہیر جو ابھی وہ ظلمات سے نور میں داخل ہوا، لیکن وہ جذبے، کہتے ہیں نا بعض لوگ ایک ہی رات میں وہ فاصلے طے کرتے ہیں، کئی لوگ شاید ہزاروں سالوں میں فاصلے۔ زہیر اٹھ کے کہتا ہے، کیا اس کے جملے ہیں زہیر کے، کہنے لگا حسین آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں، مجھے یہ بتا اس زمین پر تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر ہے کہ جہاں ہم چلے جائیں، اور تیرے علاوہ کوئی امام ہے کہ جس کے دامن سے جا کے تمسک کرے، تو ہمیں کیوں اپنے آپ سے دور کر رہا ہے؟ اب یہ زہیر کی معرفت ہے۔ اب ایک اور معرفتوں میں فرق دیکھیں، اسی طرح سلمان ابو ذر میثم کی معرفتوں میں فرق ہے۔ اب وہ اٹھتے ہیں دوسرے، سعید، اللہ اکبر، سعید کیا کہتے ہیں؟ میں ان کے سب فکروں کو پڑھتا ہوں، واقعاً آدمی جو ہے نا وہ زندہ ہو جاتا ہے، جس طرح یہ آیت کہتی ہے نا مہدی زندہ کرے گا، ابھی احساس ہوتا ہے کہ آدمی زندہ ہو رہا ہے۔ سعید کہتا ہے، اے میرے مولا تو ایک موت کی بات کر رہا ہے، یہ کمینے ہمیں 70,000 بار بھی ماریں اور ہمارے جسموں کو جلا کے راکھ بھی کر دیں اور ہمیں ہر بار زندگی ملے، پھر بھی تیرے قدموں میں آئیں گے، پھر بھی تیرے قدموں میں آئیں گے۔ اور حبیب، حبیب کون ہے؟ فقی ہے، فقی آل محمد ہے۔ کربلا میں دو فقی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں امام پر، امام کے قدموں میں نچھاور کی ہیں۔ بعض لوگ ہمارے فوقہ کے بارے میں کہتے ہیں، فوقہ امام مہدی کے، پتہ نہیں ان کی تلوار چلے گی۔ کربلا کو دیکھو، اس زمانے میں دو ہی فقی تھے، دونوں نے اپنے مولا کے قدموں میں جان دی، ایک حبیب تھے جنہیں امام نے فقی لکھا، اور ایک حضرت عباس تھے جن کے بارے میں امام صادق کہتے تھے ان امن العباس من اکابر الفقہا۔ یہ تو بدقسمتی ہے نا کہ ہم نے ان دونوں شخصیتوں کو صرف کربلا کے فریم میں، صرف ایک خاص ٹر میں انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی زندگی کے باقی حصے ابھی روشن نہیں ہوئے۔ حبیب وہ ہے کہ جسے حسین فقی کہہ رہے ہیں، اور عباس وہ ہیں جسے امام صادق فقہا میں سے، اور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے فقی۔ اور میں نے ایسی ایسی تعبیریں جناب حضرت عباس علمدار کے بارے میں پڑھی ہیں کہ انسان تعجب کرتا ہے۔ مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ ان امن العباس زک العلم زکا زکا، عباس نے علم اس انداز سے لیا تھا ائمہ سے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ حضرت عباس 14 سال مولا علی کے شاگرد رہے، 10 سال حسن مجتبیٰ کے شاگرد رہے، 11 سال سید و شہدا کی شاگردگی، فقی تھے، نائب امام تھے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے حضرت عباس کو ابھی تک نہیں پہچانا۔ تو حبیب جیسی شخصیت اٹھ کے کہتی ہے، لیکن دوست بھی ہے نا حبیب، کہہ رہا ہے حسین تو کہہ رہا ہے چلا جاؤں، مجھے یہ بتا روزے قیامت جب زہرا مجھ سے پوچھے گی حبیب تو بچپن کے دوست کو کہاں چھوڑ کے آیا ہے، تو میں پھر کیا جواب دوں گا؟ اب یہ انصار دیکھیں، یہ ناصر دیکھیں مولا کے، اور جب کربلا ہوتی ہے آپ دیکھیں، جب نماز، پہلی نماز، نماز اولا کا وقت آتا ہے، تو دو ناصر جو ہیں وہ مولا کی نماز کے لیے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں مہدوی روایات میں یہ پڑھتا ہوں کہ مولا کے جو ناصر ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، ایک حصہ اپنے امام کے گرد حلقہ باندھ کے رہے گا ہمیشہ، کیوں کہ جو کوئی دشمن کا وار ہے وہ ہمارے سینوں پہ لگے، ہمارے امام پہ نہ لگے۔ یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ اسی کربلا سے سیکھیں گے۔ کربلا میں کہتے ہیں مولا نے جب نماز اولا قائم کی تو یہ دونوں شخصیتیں، زہیر اور جناب سعید، ان دونوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، چونکہ وہ ملعون ایسے تھے کہ تیر برسا رہے تھے، امام کی نماز کا وقت آیا، حالانکہ ان کو حبیب نے کہا وقت نماز ہے، تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی پڑھتے ہیں، آخر تم محمد کی امت نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنی نماز تو پڑھیں گے، امت ہیں، لیکن تمہاری نماز نہیں ہوتی، یعنی حسین کی نماز نہیں ہوتی، ان کی صرف نماز ہوتی ہے، اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اب جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو ان دو ہستیوں نے کہا کہ مولا آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کی نماز کی حفاظت کریں گے۔ اب منظر یہ تھا کہ جو بھی تیر آ رہا تھا یا زہیر اپنے وجود پہ لے رہا تھا یا سعید اپنے وجود پہ لے رہا تھا، کیوں؟ نماز عشق حسین جو ہے وہ پوری ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اتنے تیر سعید کو لگے، سب سے زیادہ تیر سعید کو لگے، ایسے لگتا تھا جیسے سعید کے جسم سے تیر اگے ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر، اتنے تیر جناب سعید کو لگے، اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ سعید جو ہے وہ گرنے لگے تھے تیر کھا کے، لیکن اپنے جسم کو دوبارہ اچھی طرح باندھ کے کہتے ہیں، اپنے جسم سے بات کرتے ہیں، اے میرا جسم ابھی تھوڑی سی استقامت دکھا، کیونکہ میرے امام کی ابھی نماز پوری نہیں ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ جب مولا نے نماز ختم کی نا تو سعید اس وقت زمین پر گر رہے تھے، اور حسین کبھی بھی اپنی نماز کے بعد اتنی جلدی اٹھے، اس نماز کے بعد حسین بجلی کی طرح کہتے ہیں اٹھتے ہیں اور گرتے ہوئے سعید کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اب سعید کو جب اپنی گود میں مولا نے لیا اور چہرے سے گرد و خاک صاف کی، تو سعید کا جو جملہ ہے نا وہ انسان کو مارتا ہے اور میں کہتا ہوں زندہ کرتا ہے۔ ایک ہی جملہ سعید نے کہا، کہا حسین آپ ہم سے راضی ہو گئے ہیں، ہم نے آپ سے وفا کر لی ہے۔ اجرکم اللہ، چونکہ جو ناصر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے حق کے نصرت ادا نہیں کیا، جس طرح عابد کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے حق کے عبادت ادا نہیں کی، ناصر کو بھی یہی پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے مولا کا حق نصرت ادا نہیں کیا۔ تو جب سعید نے کہا نا مولا آیا آپ ہم سے راضی ہیں، آپ نے آپ سے وفا کر لی ہے، تو میرے امام نے بے ساختہ کہا سعید تجھ سے تو میں بھی راضی ہوں، میری ماں زہرا بھی تجھ سے راضی ہو، کیوں نہ تجھ سے راضی ہوں۔ اجرکم اللہ، علی لعنت اللہ علی الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے دلوں میں بھی سعید و زہیر جیسے جذبے اپنے زمانے کے حسین کے لیے پیدا فرما، خدایا ہمیں بھی مولا حسین کے سچے ناصر بننے کی توفیق عطا۔ پروردگار آپ بہت گناہگار ہیں، اور سب سے بڑا گناہ ہمارا غفلت ہے، خدایا ہمیں بھی حر جیسی بصیرت دے، اپنے زمانے کے حسین کی بارگاہ میں حر بن کے پیش ہوں۔ پروردگارا منتقم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کا سچا ناصر اور حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا بحق محمد والے محمد ہمارے کاموں سے، ہمارے اعمال سے فرزند زہرا کا دل خوشنود و راضی ہو۔ پروردگارا بحق محمد والے محمد جو حوائج شریعہ، جو دعائیں دلوں میں ہیں، ہمارے جوانوں، مومنین، مومنات سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے بچوں اور جوانوں کو زمانے کے امام کے لیے سرمایہ قرار دے۔ خدایا بحق محمد والے محمد جہاں جہاں مومنین موجود ہیں ان کے دلوں میں ہمدلی اور ان کے اندر اتفاق پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں مومنین صف عذاب بچھائے بیٹھے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو جو مومنین اس دنیا میں اب موجود نہیں ہیں، پچھلے سال یہاں تھے اب نہیں، یا ہمارے مرحومین بانیان کے مرحومین شہید علماء صالحین، پروردگارہ سب کو مغفرت عطا فرما، سب کے درجات بلند فرما، ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہمیں عادل حکمران نصیب فرما۔ خدایا مظلومان کشمیر، یمن، بحرین، فلسطین، نائجیریا سب کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدایا جنہوں نے اہتمام فرمایا ہے اس پر ان کی حوائج شریعہ کو قبول و منظور فرما، ان کے رزق طیبہ میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، جو جو یہاں بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہے محمد والے محمد کی سیرت پر تربیت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہیں، اگر کوئی غم ہے تو تیرے زمانے کے ولی کا غم ہے۔ خدایا درد مہدی، غم مہدی ہمارے دلوں میں قرار دے، ہمیں ایسا قرار دے کہ ہمارے زمانے کے امام کی تنہائیاں ہم سے دور ہوں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔